مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سن ہجری کی 29ویں ذوالحجۃ الحرام ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اب تو انشاءاللہ آج سے جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اب مسلسل روزانہ محرم شریف کی 11ویں شب تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام امجد حسین فرام بٹاگرام۔ میرا سوال یہ ہے کہ پارک میں لوگ آتے واک کرنے کے لیے، واک کرنے کے لیے کون سا ٹائم مناسب ہوتا ہے؟
واک کرنے کا ویسے ٹائم جو ہے نا شہر کے علاقوں میں، خاص کر کیونکہ ٹریفک ہوتی ہے تو دھول اڑتی رہتی ہے، دھوئیں اڑتے رہتے ہیں، تو وہ الصباح ارلی مارننگ، فجر کی نماز کے فوراً بعد سمجھ لیں کہ ابھی گاڑیاں برابر جب شروع نہیں ہوئی ہیں، تو اس وقت ہوا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، یہ بہتر ٹائم مانا جاتا ہے۔ البتہ ویسے سب سے بہتر ٹائم وہ ہے جس میں، سب سے بہتر کیا بلکہ ضروری ٹائم وہی ہے جس میں وہاں نہ عورتیں ہوں نہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے چڈی یا نیکر یا ہاف پینٹ پہنی ہو، ورنہ یہ کہ عام طور پہ پارکوں میں یا اس طرح کے مقامات پر جو لوگ چہل قدمی کرتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں ٹہلتے ہیں تو وہ رانے ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں یا عورتیں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے کہ بد نگاہی سے بچنا دشوار، اپنی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، کسی کے کھلے گھٹنے پر بھی نظر نہیں ڈال سکتے۔ اب بہت چھوٹا بچہ ہے 1-2 سال کا تو کوئی بات نہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے کہ چھوٹے بچے نہیں دوڑ رہے ہوتے، وہاں آدمی اور عورتیں ہوتی ہیں۔ تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس کا مضمون ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. اللہ تعالی ہمیں بد نگاہی سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
انسانی صحت کے لیے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اچھی غذا ہے اور بہت سے کھانے کی اشیاء دودھ سے تیار کی جاتی ہیں. دودھ تین اقسام کے ہیں، ایک گائے بھینس وغیرہ کا کھلا دودھ، ایک پاؤڈر دودھ اور ایک ڈبے کا دودھ. آپ سے سوال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے بھینس بکری اور اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جاتا ہوگا اور موجودہ دور میں طرح طرح کے دودھ آ رہے ہیں، غذائیت کے اعتبار سے کون سا دودھ بہتر ہے؟
دودھ ظاہر کے انسانی نشو و نما کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ایک مفید غذا ہے. مامالیہ جانور جو ہوتے ہیں، دودھ دینے والے جانور کو مامالیہ کہتے ہیں، تو ان کے بچے دودھ پیتے ہیں اور یہ ان کی غذا ہوتی ہے، اولین غذا، شروعات کی غذا. اور دودھ کے ذریعے جسم کو کیلشیم، آئرن اور وٹامن وغیرہ، یہ توانائی جو ہے نا یہ مہیا ہوتی ہے. ویسے غذائیت کے اعتبار سے اگر خالص دودھ ملے نا، جس کو کھلا دودھ کہہ دیں جو دھو کر نکالتے ہیں، تو یہ سب سے اچھا. باقی پاؤڈر اور یہ سب ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ تو مسائل ہوتے ہی ہوں گے. پاؤڈر ہے یا ڈبے کا دودھ ہے، ان میں مختلف کیمیکلز بھی ڈالتے ہوں گے اس کو دیر پار رکھنے کے لیے. البتہ اب جو دودھ ہے وہ عام طور پہ خالص ملتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ کسی کو خالص دودھ مل جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بکری کا دودھ خالص اس صورت میں مل جائے کہ کسی نے بکری پالی ہو اور آپ کے مراسم ہو یا پڑوس میں ہو اور آپ دیانت دار ہو اور آپ کو خالص دودھ اس سے مل جائے خرید لیں اس سے، لیکن یہ پتلا ہوتا ہے. ہوتا بہترین دودھ ہے، بکری کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن یہ پتلا ہوتا ہے تو اس لیے وہ شک پڑے گا کہ اس میں پانی ہے. اب جو بازار میں دودھ ملتا ہے وہ اس میں بھینس، گائے اور بکری، یہ تینوں کا اونٹ مکس ہوتا ہے میری معلومات کے مطابق، کیونکہ بکری کا دودھ کہہ کر کوئی بیچے گا تو کوئی لے گا نہیں. ہمارے ملک میں گائے کا دودھ بھی لوگ وہ خریدنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ گائے کا دودھ بہت مفید ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اس میں شفا رکھی گئی ہے. گائے سب طرح چرتی ہوتی ہے نا، اس کا دودھ اچھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پتلا ہوتا ہے اس لیے پسند نہیں کیا جاتا. بھینس کا دودھ گاڑا ہوتا ہے، تو اب یہ سارے دودھ مکس کر دیتے ہیں، پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملا کر وہ گاڑا بھی بنا دیتے ہیں، مختلف کیمیکلز اور مضر صحت اشیاء، یہاں تک کہ غیر معیاری آئل، یوریا کھاد، واشنگ پاؤڈر، گندا پانی، اس طرح یہ پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹیں آج کل کی جاتی ہیں دودھ میں، یعنی یہاں تک بھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ دودھ اس میں ایک سمجھو کہ قطرہ بھی نہ ہو، یا ہو تو تھوڑا سا ہو اور باقی یہ مختلف چیزیں کیمیکلز ڈال کے اور دودھ نما، یعنی دودھ کی طرح کا سفید لکوڈ تیار کر لیا جاتا اور وہ بطور دودھ چلتا ہے، چائے بھی بنتی ہے، ملائی بھی دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صحت کا تو ناش کرے گا، وہ دودھ تو ہے نہیں. تو یوں مطلب ہے ہر معاملے میں، مطلب یعنی کہ یہاں آزمائش ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اب تو مطلب یعنی کہ ہے ہی نہیں، کوئی بندہ ہی خالص نہیں ملتا تو دودھ کہاں سے خالص ملے گا.
اب
جس کو دیکھو دھوکا، دجل، فریب، باتوں میں ملاوٹ، ملاقاتوں میں ملاوٹ، اشاروں میں ملاوٹ، مسکراہٹوں میں ملاوٹ، اخلاص کہاں تلاش کیا جائے، کہاں ملے؟ اتنی مطلب یعنی کہ ہمارے ہاں یہ مطلب ملاوٹیں ہمارے ہر ہر قدم پر، ہمارے ہر ہر سخن پر دیکھو، ہمارے ہر بول میں گویا ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تو دودھ کہاں سے خالص لائیں گے؟
کوئی عام آدمی آپ کی اس بات کو، جیسے ابھی آپ ایک جملہ ارشاد فرما کے آگے بڑھ گئے کہ یہ جو کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ایک عام آدمی سوچے گا نہیں کہ یار اگلا ملاوٹ کرتا ہے، اگلا دھوکہ دیتا ہے، اگلا فریب کرتا ہے، اگلا 10 قسم کے الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے، اور یہ مولانا بولتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، وہ گناہ کرے، وہ برائی کرے، وہ اتنا گندا کام کرے، اور یہ میرے گناہوں کی سزا ہو گئی، تو میرے گناہوں کی سزا کیسے ہو گئی؟
بے اس کو سزا کے طور پہ ڈن نہیں کرتا، ایک جنرل بات ہے کہ مطلب جب گناہ بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرح کی بدعنوانیاں اور ظلم بڑھ جاتا، یہاں تک کہ جب ظلم ہوتا ہے نا تو بٹیریں اپنے گھونسلے میں مر جاتی ہے، اتنی یعنی کہ گناہوں کی نوسطیں پھینکتی ہے، تو جو نفسہ نفسی اس وقت ہے، افراد تفری ہے، اور ہر فرد سکون کا متلاشی ہے، تو اس کو گناہوں کی نوسطیں کہنے میں کیا آ رہی ہے؟ جب نیکوں کا دور تھا اس وقت کیا تھا؟ اس طرح کی باتیں تھوڑی تھی، کتنی مطلب کتنا امن تھا، ہر مسلمان ایک دوسرے کا محافظ تھا، یہاں ہر مسلمان ایک دوسرے کو لوٹتا نظر آ رہا ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، نوسطیں چاروں طرف، نماز کس نے پڑھنی ہے، نماز اس کو آتی ہے اس کو صحیح پڑھنا کب آتی ہے، اس کو سیکھنے کا موقع کب ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا، بات کرنے کا ڈھنگ کس کو ہے، بات کرتا ہے تو اس کا دل توڑتا ہے، کبھی گالی نکالتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کچھ چھپاتا ہے، کچھ بتاتا ہے، کچھ دکھاتا ہے، منافقت دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، چاروں طرف مطلب جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، بات بات پہ جھوٹ ہے، غیبت، چغلی، دوسروں کی عیب دریاں، عیب اچھالنا، یعنی کہ کسی کا عیب کھولنا تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اتنی آسانی سے عیب کھول دیا جاتا ہے، ڈھکنا تو آتا ہی نہیں ہے کسی کا، عیب کھولنا ہے، کسی کا پول ملے تو پیٹ پھول جاتا ہے کہ جلدی اس کو نکالو باہر اور اس کا کھول دو اس کی پول، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ اب غیر معیاری دودھ جو مختلف کیمیکلز وغیرہ سے بنے ہوئے، تو اس طرح کے جو ہوں، جو ہر دودھ کو میں اس طرح کا نہیں کہہ رہا، جبکہ وہ ہو ایسا ملاوٹ والا دودھ جن چیزوں کا میں نے نام لیا، تو وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے پیٹ مسانے کے، پیٹ اور مسانے کے امراض، مسانہ بلیڈر جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، پیشاب کا پھونکنا بھی بولتے ہیں اس کو، پھونکنا، تو ان کے امراض پیدا ہوتے ہیں پیٹ اور مسانے کے، گیسٹرو، ہیزا، انتڑیوں کے السر اور معدے کے امراض، جلدی امراض یعنی خارشیں وغیرہ، پھڑیاں، پھنسیاں، ہیپاٹائٹس اور کینسر وغیرہ جیسے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ انجیکشن لگا کر حاصل کیا جانے والا دودھ بھی کئی خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں قانونی طور پر، یہ دیکھو انٹرنیٹ کی معلومات کے تحت عرض کر رہا ہوں، میری اپنی ڈائریکٹ کو معلومات نہیں ہے حاصل کی بھی، پاکستان سمیت کئی ممالک میں قانونی طور پر جانوروں کو دودھ میں اضافے کے انجیکشن لگانے کی ممانعت ہے، اور دنیا میں بعض ممالک پر خلاف ورزی پر سزائے موت تک کی ترکیب ہے۔ تو یہ انجیکشن لگا کر دودھ بڑھانا کتنا نقصان دہ ہوتا ہوگا، یہاں تک کہ مجھے برسوں پہلے ایک نے بتایا تھا، اگرچہ وہ ایم بی بی ایس نہیں تھا لیکن بہت معلومات تھی، لوگ ڈاکٹر ہی بولتے تھے اس کو، کہ یہ جو فارمی بکرے ہوتے ہیں، جو آج کل بے اولادی کا دور دورہ ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے، اس کے گوشت کی وجہ سے، اسی طرح یہ اس طرح کے ناقص دودھ کی وجہ سے، انجیکشن والے دودھ اور یہ نا، ان کی وجہ سے بھی مطلب بے اولادیاں اور یہ سب تحفے ملے جا رہے ہیں. آپ جس کو دیکھو یہاں کتنے بےچارے بیٹھے ہوں گے، ویسے بظاہر تندرست ہوتے ہیں، بولو اولاد نہیں ہے، اتنے سال سے اولاد نہیں ہے، 15 سال سے اولاد نہیں ہے، 8 سال سے اولاد نہیں ہے، 20 سال سے اولاد نہیں ہے، بےچارے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اولاد کی تلاش میں، اولاد کی کوئی صورت بن جائے، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی علاج ہو جائے. بے اولادی اتنی بڑھ گئی ہے. یہ ملاوٹوں والی چیزیں، اور جیسے آرٹیفیشل کھاد، یہ بھی مجھے برسوں پہلے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. حالانکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، اس وقت اتنی ملاوٹیں نہیں ہوتی تھی، تو کینسر کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا. اب جس کو دیکھو کینسر، جس کو دیکھو کینسر، جس کو دیکھو بیچارہ بے اولاد، یا اور مسائل، بچہ ہوا تو سیدھا وہ کانچ کی کیبن میں چلا گیا بھائی، بیمار اور جیبیں خالی، تجوریاں خالی، بینک بیلنس خالی، ڈاکٹروں کے گھر بھرو، ان کی جیبیں گرم کرو، اور بے دردی کے ساتھ لاکھوں روپے لے لیے جاتے ہیں. کوئی کسی پر رحم کرنے والا جیسے نہیں ہے، ایسا معاشرہ ہوگا.
پاپا جو اس طرح روپے لیتا ہے، اس کا بھی تو کسی دروازے سے روپیہ نکل جاتا ہے.
وہ سمجھ نہیں آتی نا،
ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی،
لیکن خیر رحم دل بھی پڑے ہیں، ان کی تعداد ہے آٹے میں نمک کے.
آپ جو اس وقت ملاوٹ پر جو کلام فرما رہے ہیں، تو صرف ملاوٹ غذائیں اور ان اشیاء میں تو نہیں ہے. اگر آج جیسے اگر آپ نے ملاوٹ پر اس وقت اتنا ماشاء اللہ آپ نے کلام فرمایا، تو جو بلڈنگیں بنتی ہیں، تو بلڈنگ کے مٹیریل میں جو ملاوٹ کرتے ہیں، سیریا ملاوٹ والا، بجری سے سیمنٹس ملاوٹ والے، اینٹیں ملاوٹ والے، تو اس سے پھر ہلکا سا جھٹکا آتا ہے یا کوئی تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو عمارتیں بھی گر جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو اس ملاوٹ سے بچنے کا کوئی مطلب بتائیں کہ جو ملاوٹ، ایسا کوئی سن رہا ہو آپ کو آج نہیں تو کل، کہ جو ملاوٹ کے جرم میں مبتلا ہے اور ملاوٹ پہ اترا ہوا ہے، تو اسے کچھ سمجھائیں نا کہ کیوں کرتا ہے اتنی ملاوٹ. کوئی بھی شخص ملاوٹ والی چیز لینا تھوڑی پسند کرتا ہے، بلکہ ملاوٹ کرنے والا بھی کوئی چیز لینے جائے گا تو اس کو بھی یہ پسند تھوڑی ہوگا کہ مجھے بھی کوئی ملاوٹ والا مال پکڑا دے گا. تو ملاوٹ والے کو تھوڑا سمجھائیں نا کہ یہ کیوں ملاوٹ کرتا ہے.
سر اس طرح جو ملاوٹ کرتے ہیں اور دھوکے سے ایسے کام کرتے ہیں، وہ گناہگار عذاب نار کے حقدار ہیں. ہاں ملاوٹ ہے کسی چیز میں اور لینے والے کو پتا ہے کہ اس میں یہ چیز اتنی ملی ہوئی ہے، یعنی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، پتا ہے، تب تو حرج نہیں ہے، تب تو جائز ہے. ورنہ دھوکے سے جو دیا جا رہا ملاوٹ والا مال، تو یہ گناہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو، تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، آپ کے دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آخرت کے مسائل حل ہوں گے، آخرت کے پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی، قبر کے احوال سے نجات ملے گی انشاءاللہ، قبر میں امن قائم ہوگا، ورنہ پھر مرنا تو سب نے. کس نے بچنا ہے؟ سب جانتے بھی ہیں کہ مرنا ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ القوی، دھوکہ دہی سے مال کمانے والوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دغا بازی سے، یعنی فراڈ سے، رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بہتری جاتی رہتی ہے، اور عیاری و فریب یعنی دھوکے سے انسان جو کچھ کماتا ہے، اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ اور ضائع ہو جاتا ہے. اور فریب و عیاری یعنی دھوکے، چیٹنگ کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اس شخص کا سا حال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہا لے گیا. اس کے دانا یعنی سمجھدار بیٹے نے کہا، ابا جان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملایا ہوا سارا پانی جمع ہوا اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہا لے گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالص دودھ کی پہچان بھی سن لیجئے. دودھ کا خالص پن اس کے گاڑے پن میں چھپا ہوتا ہے. گھروں میں اکثر یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ آج تو دودھ بالکل پانی جیسا ہے یعنی خالص نہیں. دودھ کے خالص پن کی پہچان کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, دودھ کا قطرہ ایک ڈراپر کے ذریعے ایسے ستون سے نیچے ٹپکائیں یعنی لڑکائیں ایسے ستون سے جو ماربل وغیرہ کا بنا ہوا ہو. اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوراً نہیں بہے گا. نمبر دو, ملائی. بازار یا گوالے سے خریدے گئے دودھ کا معیار چیک کرنے اور اسے دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ فوری طور پر گرم کر لیجئے. گرم کرنے کے بعد اس پر جمنے والی ملائی سے اس کے خالص پن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر ملائی میں تیل محسوس ہو تو دودھ خالص ہے, اور اگر ملائی خشک محسوس ہو تو دودھ ملاوٹ والا ہے. سچی کہانیوں کا رسالہ دودھ پیتا مدنی منا, اس کے صفحہ 45-46, خالص دودھ کی پہچان کے چار مدنی پھول پیش کیے گئے. یہ زیادہ واضح انشاءاللہ پائیں گے. نمبر ایک, یہ ممکن ہے کہ دودھ خالص تو ہو مگر گاڑا یعنی تھک نہ ہو. نمبر دو, ڈراپر وغیرہ کے ذریعے دودھ کا ایک قطرہ ماربل وغیرہ کے ستون یا ایسی ہی ہموار یعنی پلین دیوار سے نیچے کی طرف ٹپکائیے. اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوری طور پر نہیں بہے گا. نمبر تین, خالص دودھ کی بالائی یعنی ملائی موٹی ہوتی ہے. نمبر چار, انگلی دودھ میں ڈبو کر نکالیے. اگر انگلی پر دودھ لگا رہے تو یہ خالص ہے ورنہ پانی ملا ہوا ہے. دودھ پہچاننے کے ماہر زیادہ تر دودھ کو ہاتھ میں لے کر اس کا گاڑا پن اور چکناٹ دیکھ کر اس کے خالص ہونے یا نہ ہونے کا بتا دیتے ہیں. دودھ کی منڈیوں میں عام طور پر یہی طریقہ رائج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ دودھ پیتا مدنی منا, یہ 15 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ رسالہ 4 کلر میں اور بہت ہی خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ یہ پرنٹ ہوا ہے, تو ضرور اسے حاصل کیجئے اور اسے اسکولوں میں بھی عام کرنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ذہن دیا تھا کہ بچوں میں چونکہ کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, تو یہ رسالہ اگر عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی.
جواب دیجئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہزادی صاحبہ کا نام بتائیے جنہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے. میری برادری جواب دے. فاروق اعظم کی بھی کیا شان ہے.
50 سال یا اس سے اوپر کے اسلام بھائی, 50 سال
سر. حکیم مہتاب احمد قادری راولپنڈی سے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا.
جواب درست ہے، سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور ہماری ماں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی.
ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جس کے ذریعے مکتبۃ المدینہ کی یہ کتب و رسائل جو ہے وہ خرید سکیں گے انشاءاللہ.
امہات المؤمنین چار
کیا تحفہ ملے گا؟
مدنی چیک. ہمارے یہ حکیم صاحب آج ملاقات بھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ یہ علمی شغف بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، تو 1200 روپے کا چیک ان کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے خریداری بھی کر سکیں گے انشاءاللہ.
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کون سی تاریخ کو ہوئی؟ دفن کون سی تاریخ کو ہوئی؟
بہارا امام حسین،
اس کا جواب کون دے گا؟
اجمیر سوال دہرائیں.
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کس تاریخ کو ہوئی؟
آقا کے پیارے حسین، صدیق کے پیارے حسین.
3 محرم الحرام.
3
جی.
کون سی کتاب میں؟ کتاب سے دیکھ کر ابھی نہیں بتانا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے بتانا ہے، اپنی یادداشت سے بتانا ہے، کوئی بتائے تب بھی بتانا نہیں ہے.
فیضان فاروق اعظم.
3 لکھا اس میں،
پہلی تاریخ کو وصال اور 3 دن کے بعد، پہلی تاریخ کو یعنی کہ حملہ ہوا تھا اور تیسری تاریخ.
ان کا مائک تھوڑا اٹھائیں، یہ ہمارے اسلام پہ جو بات کر رہے ہیں.
یعنی کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا اور تیسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اسی دن تدفین.
ان کو مدنی تربیت گاہ والے قبول فرما لیں.
ماشاءاللہ لبیک. ایک ہمارے اور اس ٹائم
مدنی قافلے میں سفر کروا دیں.
ایک اس ٹائم پہ اور بھی کوشش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناصر رضا عطاری. بابا جان، یکم محرم کو 24 ہجری اور بروز اتوار کو آپ کی تدفین کی گئی تھی.
جواب درست ہے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو
پہلی محرم شریف کو آپ کی تدفین کی گئی، یعنی آپ کو قبر میں اتارا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں، کہ اس سے مقبول بارگاہ رسالت ہے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جس کے ذریعے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کی خریداری کر سکیں گے انشاءاللہ.
اچھا، اب ہماری مدنی شخصیات جواب دیں کہ بوقت شہادت عمر کتنی تھی، مگر ساتھ میں تو شخصیات ان سے میں پوچھوں گا کہ کنیت بھی بتانی ہوگی. کنیت کب ملی؟ سبحان اللہ. یہ بھی بتانا ہوگا ان کو. چلو بھائی مدنی شخصیات کو یہ بھی بتانا ہوگا کنیت کب اور کون سی ملی اور بوقت شہادت عمر شریف کیا تھی. اب لبیک نہیں بول رہے کب ملی پہ سناٹا ہو گیا. ہاں پہلے یہ ہو تو چکا ہے سوال. یہ تو عوام ہاتھ اٹھا رہے.
جی یاد اٹھا رہے یہاں پر.
چلو مدنی شخصیات پہ پھر بولے آرام کریں.
سوال دوہرا دیجیے.
کنیت کب ملی؟
سوال دوہراتے رہے.
کنیت کب اور کیا ملی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہادت کے وقت عمر شریف کیا تھی؟ جواب دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یاسر بلال اتاری دورۃ الحدیث. بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی.
جواب درست ہے مگر کوئی حصہ باقی ہے.
اور آپ کی کنیت ابو حفص تھی.
جواب درست ہے.
جینا لانگو ني عبدالرزاق ناسوما كاتيكا مدينه المدينه مباسا كينيا درجه ميمي ناسواري كا امير اهل السنه تفاني نيني ايليا زيدي كاتيكا نيويو زيتو mapenzi ya maswahaba na ahlul bait wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hum sahaba aur ahle bait se kis tarah se mohabbat kar sakte hain.
Mohabbat waise to دل میں عقیدت ہو احترام ہو محبت ہوتی ہے, چاہت ہو یا اچھے لگتے ہوں. اور دوسرا ہے کہ اس کا اظہار اس طرح ہو کہ انہوں نے جیسا کیا جیسا کہا اس کے مطابق عمل کرے, ان پر تنقید نہ کرے. ان پر تنقید کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے, دور رہے, ان سے جا کر مطلب دلائل طلب نہ کرے بلکہ اس سے بالکل کانوں کو بند کر لے. سچی محبت یہی ہے کہ محبوب پر جو تنقید کرے اس کے تعلق سے سننے سے اپنے کان کو بہرا رکھے کہ یار ذرا سن تو لو, سنو سب کی کرو اپنی. یہ ایسا کہنے والا بے وقوفوں کا سردار ہے, ایسے بھی کچھ بڑھ کر ہے. سنو سب کی کرو اپنی, کیا ہے اپنے پاس اتنا علم کہ سب کی سن کر گمراہی نہیں آئے گی؟ گمراہی کہہ کر نہیں آتی. تو اس لیے سنو صرف اپنوں کی اور کرو وہی جو اپنے علماء فرماتے ہیں. عاشقان رسول علماء کے پیچھے پیچھے رہو اور کسی کی سنو ہی مت کان بند. اپنے پاس اتنا علم نہیں ہے نا, تو سنیں گے تو پھنسیں گے, سننا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اہل صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت ہوئی اور ان پر تنقید کرنے والوں سے کان اپنے بہرے رکھے اور ان کے اقوال جو علماء فرمائیں ان کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل, تو محبت میں مزید کمال پیدا ہوگا, بڑھے گی محبت اور کمپلیٹ محبت ملے گی انشاءاللہ. اور یہ جنت میں داخلے کا ریزن بنے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام محمد عادل نواز اتاری ہے, میری عمر 15 سال ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں؟
بے شک انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی متن روایات اس پر ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب جن کو وفات ہو گئی وہ زندہ ہیں, اور جن کو وفات ابھی نہیں پیش آئی، جیسے حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ حضرات ابھی ظاہری طور پر بھی حیات ہیں، ان کو ابھی تک وفات پیش نہیں آئی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی وفات پیش آئے گی. تو جن کو وفات پیش آ چکی وہ بھی زندہ ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری دنیاوی آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج مہینے کی پہلا ہفتہ ہے، تو اسلامی بہنوں کے بھی کچھ سوالات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں، تو مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کچھ سوالات.
جی. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فاطمہ قطاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے. امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اگر کسی اسلامی بہن کے سسرال میں دیور جیٹ سے پردہ نہ کرنے دیا جائے تو اسلامی بہن جرعی پردے والے مدنی انعام پہ کیسے عمل کریں؟ پیارے مرشد، میرے لیے اور میری امی ابو اور چھوٹی بہن کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
وَإِيَّاكُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ. اللہ اللہ، پردہ تو دیور اور جیٹھ سے فرض ہے، سسرال والے روکیں چاہے اپنے ماں باپ روکیں، ممکنہ صورت میں پردہ کرنا ہوگا. یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اب بے پردگی وہ اس کے ساتھ روا رکھے، کچھ رعایتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں ایک سوال ہے، صفحہ نمبر پیج نمبر 50 پر سوال، سسرال میں دیور اور جیٹھ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے؟ سارا دن پردے میں رہنا بہت دشوار، گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنا چہرہ چھپائے؟ جواب، گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور اور جیٹھ وغیرہ کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا. صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پائکر شرم و حیا مکی مدنی مصطفی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا، دیور موت ہے. یہاں حدیث شریف پوری ہوئی. دیور کا اپنی بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، کہ یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ. مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں، ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ہتھیلی، گٹے، قدم اور ٹخنوں کے علاوہ ستر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے. زینت بناؤ سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. یہ ہدایہ کی عبارت تھی جو میں نے ابھی پڑھی, وہ سزا. بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصدن یعنی جان بوجھ کر شہوت کے ساتھ دیکھتے رہے ہوں, بے تکلف بنے رہے ہوں, مذاق مسخری کرتے رہے ہوں, وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں. بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے, اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی, بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا ہے, اور دیور و بھابھی بدنگاہی, بے تکلفی, ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دستے چلے جاتے ہیں. حالانکہ جیٹھ دیور اور بھابھی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیور اور جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا, العینان تزنیان, یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں. بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے, مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہو جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکے, یا ایسے چست نہ ہو کہ بدن کے اعضاء جسم کی حیات یعنی صورت اور گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, تم گلی کو چھو مت پھرتی رہو, تم گلی کو چھو مت پھرتی رہو, اپنے دیور جیٹھ سے پردہ کرو, ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو, ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو, کر لو توبہ قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
مدنی شخصیات, ہجری سن کا آغاز کس نے اور کب کیا؟
ہجری سن کا آغاز کب اور کس نے کیا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہجری سن کا سب سے پہلے آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا.
سب سے پہلے, اس سے پہلے کس نے کیا تھا؟
یعنی اس کا آغاز انہوں نے کیا.
یہ مدنی شخصیات پیچھے,
اب شخصیت تو جہاں بھی بیٹھے گی شخصیت ہی ہوگی نا.
یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم,
چلو اب یہ نہیں جواب تو انہوں نے وہ سب سے پہلے کہہ کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے کب کیا بھی یہ بھی باقی ہے. چلو ہماری مدنی شخصیات بھی ٹھنڈی ہیں، دم نہیں ہے. شروع میں آئی ہو
کب اور
کب کا تو ویسے ہی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محمد نعمان عزیز
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، جب سے سنی ہجری کا آغاز ہوا؟
جواب یہ بھی صحیح ہے، مگر کب اور کس نے
ہمارے جی اس ٹائم میں کچھ تفصیل کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں.
یعنی کس کے کہنے پر کب سنہ ہجری کا آغاز ہوا، کس نے کیا اور کس کے کہنے پر کیا اور کب کہا، کب کیا؟
کچھ تفصیل تو بیان کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کہ کس کے کہنے پر کیا.
اب دیکھو نا، اچھا کس نے کیا یہ بتانے کے لیے تیار ہے؟ وہ سب سے پہلے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ہاں، حضرت سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنہ ہجری کا آغاز کیا. تو یہ سنہ ہجری جو ہے نا، یہ سنہ فاروقی بھی ہے. ماہ محرم کی پہلی تاریخ سینے ہجری کی، یہ فاروق کی سینے. اب اس سے چلے گا پورا مہینہ، پورا سال چلے گا. تو الحمدللہ وہ ہمارے حج ہو یا رمضان ہو یا سارے جو یہ مبارک دین آتے ہیں، سب فاروق کی سینے. فاروق اعظم کا فیض سب میں سرایت کیے ہوئے فیضان فاروق اعظم انشاءاللہ، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کتنا بڑا احسان کیا ہم پر. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے مشورے سے کب آغاز کیا؟ مدنی شخصیات
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے،
انتم
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کہنے پر آپ نے سنہ ہجری کا آغاز.
یہ کہاں سے جواب مل رہا ہے؟
پیچھے سے اوپر اوپر
نیچے. اچھا اوپر سے مل رہا ہے.
جی جی.
ہاں تو اسکرین پر نہیں ہے تو یوں. اچھا ماشاءاللہ، مولا مشکل کشا کے مشورے سے یہ ہوا. تو یہ کب ہوا اس کی کوئی نشاندہی یاد نہیں ہے. فیضان فاروق اعظم جی،
جب آپ کا دور خلافت تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کہنے سے آپ نے سنہ ہجری کا آغاز شروع کیا.
ماشاء اللہ ہے، قریب ہے. یہ فیضان فاروق اعظم جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 519 پر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے 2.5 سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 2.5 سال بعد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مشورے سے 16 ہجری میں تاریخ لکھی. ہاں 16 ہجری آغاز تو خیر ہجری، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ کیا تھا، اس وقت سے وہ تاریخ تو اس وقت کی ہے، لیکن آغاز جو ہے 16 سال بعد، 16 ہجری میں یہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان فاروق اعظم یہ 2 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بڑی ہی زبردست معلومات اور سیرت پر بہت ہی مفصل اس میں بیان ہے. تو یہ 2 جلدیں 660 روپیہ ہدیہ، یعنی 1 جلد کا ہدیہ 330 روپیہ ہے، 2 جلدیں 660 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتے ہیں.
ہاں ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے، پیچھے والے
جی جواب 1200 روپے کا مدنی چیک ان کو بھی پیش کیا جائے گا
انشاءاللہ. آج اور کوئی تحفہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ سب کو چیک بٹ رہے ہیں، کیا بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان فاروق اعظم ہی عطا ہو جاتی.
لبیک انشاءاللہ.
سوال ہے کہ اگر ساتھ اپنی بہو پر ظلم کرے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، تو اس بات کے کیا معنی ہے کہ ظلم کو سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے؟
ساس اگر بہو پر ظلم کرے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے؟
ظالم کی مدد کرنا.
اگر ظلم کو کہنا ہی ظالم کی مدد ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ظلم سہا ہے، انبیاء کرام نے بھی ظلم برداشت کیا. ابھی تو کربلا کے دن آ رہے ہیں، تو کربلا والوں نے بھی ظلم برداشت کیا، صبر کیا. تو کسی کے ظلم کو سہنا یہ ظالم کی مدد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو صبر کہتے، اور صبر میں بڑا اجر ہے، ثواب ہے. تو اگر ساس بہو پر ظلم کرے تو بہو کو صبر کرنا چاہیے اور صبر ہی کرنا چاہیے. جوابی کاروائی کرے گی تو پھر اپنا گھر توڑے گی، میکے میں جا کر روٹیاں کھائے گی امی کے پاس. 1 2 3 کر سکتا ہے ساس کا بیٹا. تو اس لیے بہو کو چاہیے کہ صبر کرے، زبان بالکل نہ نکالے، اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اگر واقعی ظلم ہے تو اس ظلم سے نجات ملے. لیکن عام طور پر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اگر ساس زبان چلاتی ہے، کسی طرح سختی کرتی ہے، تو اپنی ماں کو یاد کر لے کہ ماں بھی تو سختی کرتی تھی. کئی بار ماں بیٹی پر سختی کرتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے. تو اگر ساس بھی لوز ٹاکنگ کرے تو برداشت کر لے کہ جیسے میری ماں کرتی تھی، اب میری یہ نئی ماں ہے ان مانو کر، اس کی بھی سنتی تھی، اس کی بھی سنو، تو سب ترکیب بن جائے گی. اگر خود سامنے زبان نکالے گی تو پھر نقصان اٹھائے گی. صبر کرنا چاہیے، صبر یہ کہ بولے نہیں کچھ اور بس برداشت کرے، کسی کے سامنے جا کر بھڑاس بھی نہ نکالے کہ پھر قیمتوں میں پڑے گی، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر اس کو نہیں کہتے، صبر تو یہ کہ کسی سے بھی گلا شکوا نہ کرے، ایک سے بھی بھڑاس نکالے گی بلا ضرورت کسی کو بتائے گی. تو اب یہ صبر کرنے والیوں سے نکل جائے گی، اب یہ صابرہ خاتون نہیں رہی. چپ رے سیتا موتی مل سن، جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا واگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد بابر اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یکم محرم الحرام کو جو 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ سب گھر کے افراد پہنے یا پھر گھر کے کسی ایک افراد کو ہی پہننا پڑے گا؟
سب کیسے پہنیں گے؟ تو آپ بولیں فوٹو کاپیاں کروائیں گے، فوٹو کاپیوں سے ہی کام چلانا تھا تو ہم پرنٹ کر کے مکتبۃ المدینہ پر بیچنا شروع کر دیتے. ہاتھ سے لکھنا ہے، کمپیوٹر کاپی بھی نہیں چلے گی، اپنے ہاتھ سے. یہ بال پوائنٹ سے لکھنا مفید ہوتا ہے کہ بال پوائنٹ جو ہے وہ بال پین جس کو بولتے ہیں، تو یہ واٹر پروف ہوتی ہے، پانی سے مٹتی نہیں ہے، اس سے لکھنا چاہیے. اور قلم عام طور پہ وہ ان کی سیاہی پر بھلے قیمتی ہوتے ہیں، وہ مہنگے ہوتے ہیں، لیکن پانی اس پہ گرتا ہے تو وہ بعض اوقات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اکثر مٹ جاتے ہیں. یہ دیر پا رہتا ہے اس میں، بال پین میں سستی بھی، بال پین سستا ہوتا ہے عام طور پہ اور دیر پا ہوتا ہے. جو طریقہ اس میں دیا ہوا ہے کہ میم کے اور ہا کے دائرے کھلے رکھنے، سر اس میں فیضان سنت جن لیول میں طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو لکھے وہ پہن لے، یا لکھ کر کسی اور کو دے دے وہ پہن لے. ایک ہی ہوگا، کاپی کرانے سے پھر وہ بات شاید نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
بسم اللہ شریف لکھنے کا یہ جو طریقہ ہے، فیضان سنت جلد ایک صفحہ 136، اس پر جو ہے یہ اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے.
میں عائشہ شہر نان کے شہر انوپتا سے بات کر رہی ہوں. میرا بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی ایسا ملک ہو جو مسلم نہ ہو، مدنی برقعے پہنے ہوئے دیکھ کے تنگ کرے یا بحث کرے، اور ایسا ملک جو اگرچہ مسلم ہو لیکن سیکیورٹی کی معاملات کی وجہ سے لوگ شک کریں اور پیچھے پڑ جائے، تو ایسی صورت میں آپ مدنی برقعے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے گا، اور مدنی چینل بہت اچھا ہے.
ماشاءاللہ، یہ اپنے مدنی برقع ہی شرعی پردہ نہیں ہے. مدنی برقع تو ہماری دعوت اسلامی کے ماحول میں، مدنی ماحول میں پہنا جاتا ہے، اصطلاح ہے. تو برقع ہی نہ ہو، کوئی ایسی چادر ہو جس سے وہ بدن کے جن حصوں کو چھپانا فرض ہے وہ چھپ جاتے ہیں، یعنی غیر مرد کے سامنے آتے ہوئے جن کا چھپانا فرض ہے وہ چھپ جاتے ہیں، تو وہی شرعی پردہ ہے. مدنی برقع یہ شرط نہیں ہے، دعوت اسلامی میں بھی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح سختی کرتی ہے تو یہ اس کا میٹر ہے، مدنی مرکز کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو مدنی برقع نہیں پہنتی تو اس کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے، یا اس کو مطلب درس نہ دینے دیا جائے، اور اس کو اجتماع میں نہ آنے دیا جائے، ایسا نہیں ہے. جیسے آپ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا داڑھی منڈے بھی تو یہاں بیٹھے ہی ہوئے نا، بیٹھے ہی ہوں گے، مطلب ہر طرح کے بے نمازی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو سب کو ویلکم ہوتا ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں، ہاں جو ذمہ دار ہو کم از کم وہ شرعی پردہ کرے، چاہے وہ چادر کے ذریعے یا کوئی سا برقع ہو جو کم سے کم یعنی کہ جاذب نظر نہ ہو، اٹریکٹیو نہ ہو. یہ مدنی التجائے ہیں، بس سب کو مل کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے. اور مدنی برقع جو یہ پہنتے ہیں، جو ہمارا مقصود، اس کے لیے اصرار نہیں ہونی چاہیے. ذمہ دار سائیں بہنیں بھی اگر سن لیں تو اصرار، اب باہر ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی اصرار نہ کریں. حالات دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اگر بندہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی آج کل بہت بڑی بات ہے کہ چلو پانچ وقت وہ نماز پڑھتا ہے نا، سچ بولتا ہے، گالی نہیں نکالتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت سے بچتا ہے، تو بہت ساری ایسی باتیں جن سے بچنا ضروری ہے. پردہ ضروری ہے لیکن مدنی برقع ہی ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام امینہ فاروق ہے، میں ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پاپا کا میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی سر کی بیس کی مانگ نکالنا سننا تھا.
لڑکیوں کو یعنی عورتوں کو بیچ میں مانگ نکالنا سنت ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے. ویسے ہمارے لیے مردوں کے لیے تو بیچ میں مانگ نکالنا سنت ہے. اب مردوں کے لیے جو باتیں سنت ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے. جیسے مردوں کے لیے داڑھی رکھنا سنت ہے اور ایسی تاکید ہے کہ واجب ہے. چلو ابھی آپ جواب دیجئے, مدنی شخصیات جواب دیں گی, کوئی تو جواب دے دو. ایک نہیں, انہوں نے جواب دیا. ہاں چلو کوئی بھی جواب دے دو کہ عورت کو اگر داڑھی آ گئی اس کی نکل آئی تب اس کو رکھنا کیا ہے, رکھے یا کیا کرے, اور کتنی بڑھائے اس کو, خشخشی رکھے, فینسی داڑھی رکھے, یا ایک مٹھی تک رکھنا ضروری ہے یا کیا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عورت کو اگر داڑھی نکل آئے تو اس کے لیے اسے منڈوا دینا یہ ضروری ہے, تاکہ اس کے اگر شادی شدہ ہے تو اس کی مرد سے اس مرد کے دل میں اس کے لیے نفرت وغیرہ نہ پیدا ہو.
نہیں تو اگر کنواری ہو تو کیا کرے؟
تب بھی
منڈوا رکھے نا.
نہیں تب بھی رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں, بلکہ
رکھ لے تو کیا,
منڈوا دینا ضروری ہے.
اگر رکھ لے تو آپ نے شادی کی قید ڈالی نا, اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے تھوڑا تیار کیا کیا کیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عورت کو اگر داڑھی نکل آئے تو اس پر واجب ہے کہ وہ منڈوا دے؟
واجب ہے. ہاؤ چلو اس کو تو میرا خیال سنبھال لو, مدنی تربیت گاہ والو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کی عادت ڈالی, آپ کو لگتا ہے بہت پکی عادت ہے ورحمۃ اللہ تک بولنے کی, تو وبرکاتہ دس نیکیاں اور بھی لے لیا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کی داڑھی اگر اتنی بڑی ہو کہ مردوں سے مشابہت ہو تو اس کو کاٹنا ضروری ہے, ورنہ اگر بالکل تھوڑے ہی بانو تو بلے باقی رہے.
سارے یار مجتہد جمع ہوئے, اپنا اپنا اجتہاد پیش کر رہے. مدنی تربیت گاہ والو آپ کو کام
لبیک
نہیں مل رہا؟
نہیں نہیں بالکل
سنبھال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فقہی پہلیاں میں لکھا ہے کہ اگر عورت کو داڑھی نکل آئے تو اس کے لیے منڈوا دینا مستحب ہے.
جواب درست ہے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ
شوہر کو اگر کرات ہوتی ہے پھر تو تاکید بڑھ جائے گی اس کو صاف کرنے کی, ورنہ مطلقا یہ کہ عورت کو داڑھی نکل آئے تو مستحب ہے کہ اس کو منڈوا دے, صاف کر دے, منڈوا دے یا نوچ لے یا جو بھی ہے وہ بال مت ہٹا دے وہاں سے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ ماں امامہ شریف سربند اس میں مدنی پھول بھی لکھے ہیں, اور ساتھ ہی فیضان فاروق آدم اس کی دونوں جلدیں بھی پیش کی جا رہی ہیں.
سبحان اللہ.
پہلی جلد انہوں نے پڑھ لی ہے
ماشاءاللہ.
صحابار اہل بیت کی دل میں محبت ہے, کہیے الحمدللہ. صحابار اہل بیت کی دل میں محبت ہے, صحابار اہل بیت کی دل میں محبت ہے. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا.
سوال
یہ سوال یہ آیا ہے کہ محرم الحرام میں بہت سے لوگ قربانی کے گوشت سے کھچڑا پکاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ زہیب عطاری ہیں باب المدینہ کراچی کے.
درست ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سوال یہ آیا ہے کہ عموماً لوگ امام صاحب کی تو عزت کرتے ہیں لیکن مؤذن صاحب اور خادم صاحب کی اتنی عزت نہیں کرتے، برائے کرم لوگوں کو ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور ان کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے.
ہر مسلمان کا احترام کرنا چاہیے جو قابل احترام ہو. سر مؤذن اور خادم جو مسجد کے ہوتے ہیں تو ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کی بھی عزت کی جائے، ان کو کم تھوڑا مطلب توجہ دیتے ہیں لوگ، ہوتا ہے نفسیاتی اثر ہوتا ہے. امام کا احترام زیادہ ہوتا ہے، بڑی مسجد ہو اور امام کی آواز اچھی ہو تو اس کا احترام زیادہ ہوگا، کم آواز ہوگی تو کم ہوگا. اب یہ لوگوں کے ایک نفسیات ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بہرحال سب کا احترام کرنا چاہیے جو بھی قابل احترام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں حجام کا کام کرتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی دعا سے شیر کا کام نہیں کروں گا، شیر نہیں کروں گا انشاءاللہ عزوجل.
ماشاءاللہ شیر بھی نہیں کرنا ہے. اب شیو لوگ کم کرواتے اور چھوٹی داڑھی زیادہ رکھوانے لگے ہیں، اور پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر سے یہ چلا ہے کیا ہے، اتنی اتنی وہ طرح طرح کی کٹنگ کرتے ہیں. تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے، شیو بھی نہیں کرنا، ایک مٹھی سے چھوٹی جو داڑھی رکھنا چاہے تو اس کی بھی کٹنگ نہیں کرنی ہے، دونوں سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، اگر مخصوص ایام میں نابالغ بچے یا بھائی وغیرہ پوچھیں کہ نماز پڑھ لی تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں پڑھ لی تو کیا ہمارا ایسا کہنا جھوٹ میں شامل ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
میں نے کسی اسلامی بہن کی وکالت کی ہے، انہوں نے مخصوص ایام جی. تو ان کے ہوتے ہیں، یہ اپنا نہ کہتے. خیر تو یہ کہ ظاہر ہے تو جھوٹ یہ. اب وہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ نماز پڑھ لی، تو وہ بچہ تھوڑا تو سمجھدار ہوگا جب تو وہ پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لی، تب اس نماز نہیں پڑھی تو جھوٹ نہ بولے بلکہ سچ بولے، میں نے نماز نہیں پڑھی اور اس کی کوئی میری مجبوری ہے، اس طرح کا جواب ہو جو جھوٹ نہ ہو. ظاہر اس کی مجبوری تو ہے، شریعت نے اس کو اس وقت اجازت نہیں دی ہے نماز پڑھنے کی، اور جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، ٹال دے. نہیں ٹالنے میں تو پھر یہ ٹالتی ہوں گی، ڈانٹ گئے جو سوالات کرتا ہے فضول، پتا نہیں کیا کیا بولے. بارہ لے کے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایسا کوئی رستہ نکالنا ہے جو جھوٹ نہ ہو، جھوٹ بولے گی گناہگار ہوگی، یہ اس کا امتحان ہے. بچے بول کے بہت ہوتے ہیں، روزے کا بھی پوچھتے ہوں گے امی روزہ رکھا ہے یا نہیں، بہرحال جھوٹ نہیں بولنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اسما ہے، ہانگ کانگ سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ایک اسلامی بہن کی مدنی منی کی عمر 10 سال ہے لیکن ذہنی سطح 5 سال والی ہے، اس کی پڑھتے اور نماز کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ وہ کب شریعت کے مکلف ہوگی.
جب یہ بالغہ ہو جائے گی نا، اب ذہنی سطح تو ڈاکٹر نے ناپی ہوگی نا، تو مسئلے تو شریعت جو کہے وہ بیان ہوتے ہیں، تو وہ مطلب جب بالغاہ ہو جائے تو اب اس پر پردہ بھی فرض ہوگا، نماز روزہ جو بھی اس کے اب احکام آتے یہ اس پر آئیں گے. ہاں اگر بالکل ہی پاگل ہے، اس کے ذہنی سطح ہے ہی کچھ نہیں، پاگل کی تعریف ہے کہ بالکل یعنی کہ وہ بلا وجہ گالیاں نکالے گا، پتھر کرے گا، مارے گا، پتھراؤ، کچھ پتا ہی نہیں اس کو، تو یہ تو اس پر تو پردے کے نے کوئی تو ہی مکلف ہی نہیں ہے، اس پر پردے کے احکام نہیں ہے. باقی اس سطح اگر تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے نا تو اس سے مطلب وہ جو بالغا ہو جائے گی تو اس کے احکام، بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے جو شرعی احکام ہیں اس پر لاگو آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
دانش رشید باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جس طریقے سے ملاوٹ کے بارے میں فرمایا بہت ہی بہترین طریقے سے فرمایا، اسی حوالے سے ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ ہمارے یہاں جوس اور دودھ کے پیکٹ ہوتے ہیں جو دکانوں پر اور اسٹورز پر ملتے ہیں، اور اس کو لوگ اسٹرو لگا کے بغیر دیکھے پیتے ہیں کیونکہ وہ ڈبے کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر کا دکھائی نہیں دیتا. تو آیا کہ اس طریقے سے بغیر دیکھ کے پینا کیسا، جبکہ پانی یا کوئی بھی چیز دیکھ کے پینی چاہیے؟ تو برائے مہربانی اس حوالے سے اصلاح فرمائے.
اب ظاہر ہے وہ ڈبا ہے بند، یہ بات تو بنے گی، نقصان کا اندیشہ تو ہے نہیں. مشکی سے صرف سانپ نکل آیا حدیث پاک میں، تو یوں نلکے سے بھی منہ لگا کر پینا منع ہے، اس میں سے بھی کوئی کیڑا کنکر نکل سکتا ہے. تو اسی طرح وہ ڈبا جو ہے اس میں سے اگر ہاتھی گھوڑا نہ بھی نکلا تو کچھ نہ کچھ نکل تو سکتا ہے، پینے میں کوئی کچرا بھی جا سکتا ہے. تو یوں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ڈبے سے گلاس میں اونڈے لے اور پھر پیئے. اگر ڈبے سے ڈائریکٹ کسی نے پیا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا باپا جان کی برگاہ میں سوال ہے کہ اکثر عورتیں گھر میں جائے نماز پر کپڑے استری کرتی ہیں، برائے کرم ایسا کرنا کیسا رہنمائی فرما دیں؟
اس سے کوئی گناہ تو نہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، جائے نماز پر اگر استری کر لی کپڑے پر تو اس بار نے جائے نماز کی بھی استری ہوتی رہے گی، وہ کڑک رہے گا.
اس پر اگر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی سبز گنبد کی شبیہ بنی ہوئی ہو تو
تب بھی عرفن اس کو بے ادبی تو نہیں کہتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد زبیر اتاری مدینہ شریف سے. حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ اسلامی بہنیں بچوں کے کان میں اذان دے سکتی ہیں ولادت کے بعد، رہنمائی فرما دیجیے.
اسلامی بہن بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، لیکن آواز غیر محرم تک نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے وسعت بخشش کے دو اشعار کے حوالے سے رہنمائی لینی تھی. ایک شعر ہے، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. اس کے دوسرے مصرے میں جو لفظ ہے تو یا تو، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے جو یہاں پر پڑھا جائے؟ اسی طرح دوسرا شعر ہے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چرے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. اس نے بھی دوسرے مصرے میں صحیح تلفظ کیا ہے کہ یہاں پر تو پڑھا جائے یا تو پڑھا جائے. اور عموماً نعتخوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان دو اشعار کے اندر تو یا تو کی جگہ تم پڑھتے ہیں، آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
دونوں مصرعوں میں تو آئے گا, کیونکہ وہ ہے نا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تو آنا, کیونکہ تیری ہے نا شروع میں واحد ہے, تو دوسرے مصرع میں بھی واحد آئے گا میرے خواب میں. تو اب یہ نعت خوان تو اور بھی بہت کچھ کرتے, ان کو وزن اوزان یا ان چیزوں کا تو نہیں پتا ہوتا نا بیچاروں کو. اب وہ تیری ہے, تیری بھی نہیں ہے, تیری جب کہ جید ہوگی, یہ بھی فنی اعتبار سے مصرع جو ہے ساقط الوزن ہو جائے گا, وہ غلط ہو جائے گا فنی اعتبار سے, ویسے کوئی حرج نہیں ہے. تو تیری تا کے نیچے زیر آئے گا, یہ تیری جو ہے نا تیری کا مخفف ہے. تیری جب کے دید ہوگی میری جب ہی, تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں. اب میرے ہے میرے نہیں, میرے خواب میں تو آنا مدنی 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 مدینے والے. تو یہاں یہ تم پڑھتے ہیں تو ویسے شرن تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فنی طور پر یہاں تو آئے گا. اسی طرح دوسرے میں بھی تو آئے گا لفظ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفر مدی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد و تحریک.
یہ بہار شریعت جلد اول حصہ ایک تا چار, اور پھر دوسرے میں فرنٹ پر لکھا نہیں ہے کچھ, کتنا
جلد پہلی ہی ہے دو حصوں میں الف اور با.
اچھا یہ پہلی جلد دو حصوں میں بہار شریعت کی, کیونکہ پہلی جلد بہت ہی ہے جیسے زخیم ہوتی ہے نا واقعی اٹھانا سنبھالنا, اور پھر یہ ڈھیلی ہو جاتی ہے جلد, لوز ہو جاتی ہے, سنبھالنا بھی دشواری, آسان ہو جائے گا پڑھنا بھی آسان, اٹھا کر رکھنا بھی آسان. تو یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کاوش, مرحبا. اس کا ہدیہ 680 روپیہ. یہ پہلی جلد دو حصوں میں, یوں سمجھ لو. باہر ہے شریعت کی. یہ نئی ڈیزائن ہے. بہرحال یہ کہ یہ 680 روپیہ دیا بہار شریعت جلد اول الف با. کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہدیہ صرف 15 روپیہ. پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کا تقسیم رسائل بھی کیجئے. کرامات فاروق اعظم
جی بی سائز
صرف 15 روپیہ دیجیے.
جی بی سائز میں صرف 8 روپیہ ہے
ماشاء اللہ. جی بی سائز صرف 8 روپیہ دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر, مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ داخل ہوتے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی مبارک سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب سورہ فتح. درست جواب دینے والے ابتدائی 12 نام. نمبر 1 شیراز اتاری کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت الیاس اسلام آباد, بلال رضا اتاری حویلیاں کینٹ, بنت نور محمد کنری باب الاسلام, ام فیضان راولپنڈی, بنت افضل جتوئی, بنت بشیر احمد ننکانہ, ام سعد گلزار طیبہ, عظمت اتاری کوہی والا, بنت حسین اسلام آباد, بنت معظم مرکز الاولیاء, بنت گلاب کوہی والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اطلاعات کے مطابق آج الحمدللہ تقریباً 1091 مقامات پر اسلام بھائی مل کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
سبحان ام فیضان راول پنڈی, یہ آج کے اس میں ان کا نام نکلا ہے, ان کو انشاءاللہ وہ مدنی چیک پیش کیا جائے گا
انشاءاللہ,
جو کہ جامعہ جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہو سکتا ہے. کیش میں رقم نہیں دی جاتی, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ اسٹیکرز اور وہاں جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ اس میں دی جاتی ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں, جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب ایصال کی, سب کا ثواب اپنے کرم کے شاعل شان عنایت فرما, اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عامرین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، بالخصوص امیر المومنین، امام العادلین، متمم الاربعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو محرم الحرام کی چاند رات سے لے کر گیارہویں شب تک روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ دس منٹ مدنی مذاکرہ دیکھے، چاہے مدنی مرکز میں آ کر دیکھے، چاہے دنیا میں کہیں سے بھی نیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے دیکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ سیدنا فاروق اعظم کا واسطہ ہم سب کو سچا بنا دے. یا اللہ سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ ہماری برائیاں دور ہو جائیں، معاشرتی برائیاں، اخلاقی خرابیاں دور ہو جائیں، بد امنیاں دور ہو جائیں، لوٹ مار دور ہو جائیں. اے اللہ فاروق اعظم کا صدقہ ہم مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں. الہ العالمین یہ نفسا نفسی ختم ہو، امن و امان کا دور دورہ ہو جائے، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت ہو، آبرو کی حفاظت ہو، جان و مال کی حفاظت ہو. الہ العالمین بچہ بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عنایت ہو جائے. الہ العالمین بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدم بازیاں ختم ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں، مریضوں کو شفا ملے. الہ العالمین امراض سے حفاظت ہو، بلاؤں سے حفاظت ہو، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو، دشمن کی میلی نظر سے ہمارا وطن عزیز محفوظ رہے. یہ اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بن کر دنیا کے نقشے پر ابھر آئے. اے اللہ تمام عالم اسلام کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، لطف کرم یا الہی خدایا، برے خاتمے سے بچا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی عمر کا
مرکز جامعت المدینہ مرکز الاولیاء کے دور حدیث شریف کے طالب علم ہارون عطاری کے والد محترم امانت علی کل انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا اللہ مرحوم امانت علی کی مغفرت فرما. یا اللہ ان غریق رحمت فرما. پروردگار ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف کر دے. ان کی قبر کو خواب گائی بہشت بنا. ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. الہ العالمین انہیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ مرحوم کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.